بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ نشست میں ہم آپ سے اذان کی بات کر رہے تھے اور اللہ تعالی نے دین کے شعائر میں سے ایک بہت بڑی چیز اذان قرار دی ہے, اور قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو, بلاتے ہو, تو بے وقوف لوگ جن کو بالکل عقل نہیں ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسے ہنسی کھیل اور مذاق کی چیز سمجھتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے یہ بات اس لیے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ منورہ میں اذان شروع ہوئی تو یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ لقد ابتدعت شیئا, یہ ایسی چیز ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کی, اور یہ ایک نیا طریقہ, ایک بدعت ہے جو آپ نے رائج کر دی. اور انہیں اس اذان سے اتنی چڑ ہوتی تھی کہ ایک یہودی یا عیسائی بعض روایات میں آیا ہے کہ جب وہ اذان سنتا تھا اور یہ جملہ سنتا تھا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں, تو اس جملے کو سن کے وہ کہتا تھا کہ قد حرق الکاذب, جو جھوٹ بولتا ہے اسے آگ لگے. الیعوذ باللہ, یا تو مراد یہ تھی کہ جو صحابی رضی اللہ عنہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اس آدمی کو آگ لگے, یا مراد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ یہ ہمیشہ کہتا رہا یہاں تک کہ خدا کا عذاب اس پر اس طرح نازل ہوا کہ ایک مرتبہ وہ آدمی اپنے گھر میں تھا اور آگ لگ گئی اور سارا گھر, اس کے بیوی بچے اس سمیت سارا اسباب و سامان جل کے راکھ ہو گیا. اعتراض اس پہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس آدمی کی اس حرکت سے اس کے بیوی بچوں کو کیوں نقصان پہنچا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاندان اور معاشرے میں جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو جو لوگ اسے اس برائی سے منع نہیں کرتے, نہیں روکتے, نہیں باز رکھتے, اور پھر قدرت ہو تو اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے, تو پھر گویا وہ بھی اس برائی پہ ایک طرح سے راضی ہوتے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ بات آ گئی تھی کہ لا یتناہون عن منکر فعلو, یہ ایک دوسرے کے سامنے جو برائیاں ایک دوسرے کی ہوتی تھیں یہ دیکھتے تھے اور کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا. تو نہیں عن المنکر, لوگوں کو برائی سے روکنا, یہ شریعت کا بہت بڑا ستون ہے, اور جب کوئی آدمی برائی سے کسی کو نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کر کے بھی ایک طرح سے اس برائی میں شرکت کا ہی اظہار کر رہا ہے علیعوذ باللہ. اس لیے برائی پر احتجاج ہوتے ہی رہنا چاہیے, کچھ نہیں تو جو برا کام کر رہا ہے اگر حالات اجازت دیں, مصلحت اور مناسبت ہو, تو لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں اسے اتنا تو ضرور کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے, یہ حرکت بری ہے, تاکہ اسے احساس ہو کہ اس معاشرے میں زندگی اور جان موجود ہے اور میں اتنی کھلی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا, میرے دوست, میرے عزیز, میرے بہن بھائی, میرے رشتہ دار, کنبا اور قبیلہ اس برائی پہ مجھے آگاہ کرتا ہے اور وہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے. اس لیے یہ اذان بہت بڑے شعائر میں سے ہے دین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کسی جگہ پر حملہ کرتے تھے, جہاد میں جاتے تھے, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بہت غور سے سنتے تھے کہ یہاں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی, یعنی ممکن ہے کسی آدمی نے اسلام قبول کر لیا ہو اور وہ اس علاقے میں اذان دیتا ہو. تو اذان ایسی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن کر اسے رک جاتے تھے, یہ دین کے اتنے عظیم شعائر میں سے. اسی لیے اس کی بڑی عظمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اذان دیتا ہے تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی کی رضا ایسے اسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کے اصل لفظ صحیح بخاری میں آئے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا اور اذان دینے کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرے کی نوبت آ جائے اور قرعہ ڈالا کریں لوگ اس بات پر کہ کون اذان دے گا اور کس کا نمبر ہے، کون پہلی صف میں مسجد میں کھڑا ہوگا۔ اسی لیے عام نمازوں میں پہلی صف سب سے افضل ہے اور جنازے کی نماز میں آخری صف سب سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو اذان دیتا تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا، قیامت کے دن لوگوں میں اس کی گردن سب سے بلند ہوگی، یعنی واضح طور پر وہ لوگوں میں نظر آئے گا، اللہ تعالی کا فضل اور انعام اس پہ ایسے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جہاں اذان کی آواز سنتا ہے وہ کوئی جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو اور کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اذان کی آواز اس کی سنے گی قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہی دے گی، اس کے ایمان پہ گواہی دے گی۔ اور مشکات کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی مؤذن کی آواز سنتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر تر اور خشک چیز، یعنی زندہ چیز یا بظاہر جس میں زندگی نہیں ہے، یہ سب کے سب اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے گواہی دیں گے قیامت میں کہ یہ انسان واقعی مومن تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے نمازی بھی آئیں گے اسے ہر نمازی کے بقدر ثواب ملے گا، مشکات کی روایت میں آتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات میں ہی کہ جس نے 7 برس تک محض اللہ کے لیے اذان دی ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا، اس پہ خدا کا قرب مجھے حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لیے جہنم سے برات دکھتی جاتی ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا، اللہ اس امت کو جو نماز پڑھانے والے امام ہیں ان کو رشد اور ہدایت پہ رکھ، اور اللہ جو اذان دیتے ہیں ان کی بخشش فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا جو کچھ بلال نے کہا ہے، یہ جو اذان ہوئی ہے، من قال مثل هذا یقیناً دخل الجنہ، جو آدمی دل کے یقین کے ساتھ انہی جملوں کو دہرائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صرف وقتی طور پر ارشاد فرمایا کہ یعنی آج کے دن جو بھی کہے گا، بلکہ اس حدیث کو آپ یہ کہیے کہ قیامت تک کے لیے عام ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اذان کے جو جملے ہیں انہیں کہے گا اور یقین کے ساتھ کہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت دی ہے کہ جب وہ یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی اور اس اذان کے سچ ہونے کی گواہی دے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اذان اور اقامت کا صحیح طریقہ کل کی نشست کے بالکل آخر پہ کچھ آپ سے عرض کیا تھا، اسے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آج پھر عرض کرتے ہیں کہ اس اذان اور اقامت کو سیکھیے، اور نماز کا نہ سیکھنا، نماز کے مسائل کا معلوم نہ ہونا، اذان کے طریقے کا پتہ نہ ہونا، اقامت کا نہ سیکھنا، نہ لوگوں سے تعلیم حاصل کرنا، یہ اپنے آپ کو جہالت میں ڈالنا ہے، اور اس جہالت نے ایسا اس امت کے دروازے کو پکڑا ہے، ایسی یہ جہالت اس امت کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی ہے، اور ایسا اس امت کے افراد، قوم نہیں، ملک نہیں، پوری مسلمان امت کے افراد، ایسی جہالت انہیں چمٹ گئی ہے کہ رات کو تاریکی اتنی نہیں چمٹتی جتنے یہ لوگ جاہل ہو گئے۔ پڑھنا انہوں نے نہیں، کتابوں سے انہیں دلچسپی نہیں، بری سے بری چیز جو حرام ہو سکتی ہے اس سے بھی بدتر ان کے لیے علم حاصل کرنا اس سے بھی مطلب بدتر چیز ہو گئی ہے. اور پھر کسی ایسی جگہ پر جانا بھی نہیں جہاں پہ تعلیم کی بات ہو سکے, جہاں سے سیکھا جا سکے. نماز کا مسجد گئے جیسے اور پڑھ رہے تھے ہم نے بھی پڑھ لی, آسان جیسے دیتے ہیں سنتے رہے ویسے دے دی, کچھ پتا نہیں. اور انگلش میں ایک لفظ کا تلفظ بگڑ جائے, صرف ایک حرف کا تلفظ بگڑ جائے تو آفت آ جاتی ہے, قیامت مچ جاتی کہ صاحب انگلش بولنا نہیں آتی. سینٹ اور سینٹ کتنا فرق ہے, سینٹ پال اور سینٹ پال, ایک لفظ ایک حرف ایک شوشے کا فرق پڑ جائے نا تو وہ پڑھے لکھوں سے جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اور 20 برس بڑھاپے میں نماز پڑھتا رہے, جوانی میں تو نہیں پڑھنی, پڑھنی تو ہے جب ریٹائرمنٹ ہو جائے, 50-55 سال کے ہو گئے, اب اور کوئی کام نہیں رہا, مسجد کا رخ کرو. تو 55 سال سے لے کے 65 برس کی عمر تک 10 سال نماز پڑھتا رہے سنت کے خلاف, اور 15 برس اذان دیتا رہے سنت کے خلاف, یہ جاہلی نہیں ہے. یہ حال ہے گریبان میں, لوگوں کو منہ ڈال کے دیکھ لینا چاہیے کہ تعلیم سے اتنی دوری. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں, اور جن جو لوگ بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ, اور خواتین بیچاری وہ تو اس سے بھی دور ہیں کہ ان کے لیے نہ گھروں میں تعلیم کا بندوبست نہ باہر تعلیم کا بندوبست, اور تعلیم بھی وہ جو صحیح تعلیم ہے کہ کم سے کم بھی نماز روزہ آ جائے, کم سے کم بھی زندگی گزارنے کے شریعت کے مطابق آداب آ جائیں, وہ تعلیم بھی نہیں دیتے. اور اس کے بعد بس ایک بات رہ جاتی ہے کہ ذرا غلطی ہوئی اور 3 طلاق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا اور وہ تو دور بڑا مبارک تھا, صرف شریعت کے مطابق بھی دور ہوتا نا تو 3 طلاقوں پہ سزا ملتی اور 6 مہینے سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے کہ ایسی حرکت کیوں کی ہے, تو ساری عقل ٹھکانے آ جاتی. سو تعلیم سرے سے ہے نہیں. تو یہ اذان اور اقامت جس سے دن میں 5 مرتبہ واسطہ پڑتا ہے, اسے سیکھیے سنت کے مطابق کیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو کیسے سکھائی تھی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے سکھائی تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا, عبداللہ ابن زید نے خواب میں کیا دیکھا تھا رضی اللہ عنہما, اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کیا طریقہ بتایا تھا. وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس میں کچھ کلمات ہیں اور ان کی تعداد متعین ہے. ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک ترجیح حاصل ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو اور ان روایات کو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ یعنی اللہ اکبر کو وہ ایک کلمہ تصور کریں گے, یہ 2 مرتبہ جو تکبیر کا کہنا ہے یہ ایک ہی جملہ ہے. اس حساب سے آپ دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جملوں کی تلقین فرمائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ اذان میں مؤذن 1 مرتبہ کہے گا ایک جملہ, پھر رک جائے گا, اور پھر اس کے بعد دوسرا سانس لے گا یعنی وقفہ کرے گا. تو مؤذن کو چاہیے کہ وہ یوں پڑھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر رک جائے. اب دوسرا جملہ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 2 جملے ہو گئے. اور اس میں پوری احتیاط سے آخر پہ اکبر کی جو را ہے, رے جسے آپ کہتے ہیں, اکبر کی جو را یا رے ہے اسے ساکن پڑھنا ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اللہ اکبر ہی اللہ اکبر کوئی پڑھے گا رے پہ زیر کا استعمال کرے گا غلط کرے گا, اور اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھے گا پیش پڑھے گا تو بھی غلط پڑھے گا, اذان سنت کے خلاف ہو جائے گی. اور بہت اگر کم درجے میں آئیں گے تو بعض حضرات نے اس پہ زبر پڑھنے کی اجازت دی ہے, مگر اس اجازت کو چھوڑ دیجئے. سفر کرنا ہے فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے, گاڑی میں بس چلے تو امریکہ اور انگلینڈ جاتے ہوئے بھی فرسٹ کلاس پلین کا ٹکٹ لیں. پانی پینا ہے تو نیسلے سے کم نہیں پینا, کھانا کھانا ہے تو ٹاپ کے ہوٹل میں، اور نماز پڑھنی ہے تو بالکل ایسے جیسے بس سر سے اتارنی ہے. اذان تو ایسے ہی، اذان کون دیتا؟ کیوں آخر ہم ہر چیز میں، زندگی کے معیار میں اچھی سے اچھی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں؟ اور دین میں پرفیکشن نہیں چاہیے، دین میں کوئی حرج نہیں. یہ کیا کون سا رویہ ہے اور کس چیز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے بھائی. تو اس لیے جو سنت کے مطابق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بار، پھر اس کے بعد دوسری بار، پھر اٹھنے کے بعد یوں پڑھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اٹھ جائے. تیسرا وقفہ ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ، چوتھا وقفہ ہو گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، پانچواں وقفہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، چھٹا وقفہ حی علی الصلاح، سات حی علی الصلاح، آٹھ حی علی الفلاح، نو حی علی الفلاح، دس اللہ اکبر اللہ اکبر، گیارہ لا الہ الا اللہ. یہ گیارہ وقفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. اذان ایسے ہی ہونی چاہیے، یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے. اور اس میں پھر تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے. اور اذان دیتے ہوئے دائیں بائیں بھی دیکھا جائے گا اور کانوں میں انگلیاں بھی دے دی جائیں گی. اور اگر کوئی آدمی کان میں انگلیاں نہیں دیتا، دونوں کانوں میں، صرف ایک کان پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو بھی یہ مستحب ہے، ادا ہو جائے گا. تفصیل سے مسائل آگے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اور اس کے بعد اقامت ہے. اقامت میں یہی جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ اس میں اسراء مطلوب ہے، جلدی مطلوب ہے، کیونکہ آپ نے سب لوگوں کو تھوڑی ہی دعوت دینی ہے. وہ تو جو نمازی اس وقت مسجد میں موجود ہیں، بس انہیں اطلاع ہو جائے. اور اس کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں جملے ایک ہی سانس میں، ایک ہی روانی. پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، دونوں جملے ایک روانی میں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ دونوں جملے بھی ایک ہی بار. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یہ دونوں جملے بھی ایک ہی بار. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح پڑھنا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، سنت کے خلاف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے، یہاں تک کہ بعض نے اسے مکروہ لکھا ہے. تو آخر کیوں اقامت کو خراب کیا جائے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی ایک بار. قد قامت الصلاح، بس اس پہ رک جائے. یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقامت جو ہے وہ کہہ رہی ہے، یعنی اس پہ رکا جائے گا اور پھر کہے قد قامت الصلاح. کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے وہ یوں پڑھتے ہیں کہ قد قامت الصلاح، تو قد قامت الصلاح. ان دونوں جملوں کو آپس میں ملانا غلط ایک بات، اور قد قامت الصلاح تو تا جو ہے اس پر پیش کو پڑھنا، یہ دو غلطیاں بے اک وقت کرتے ہیں. قد قامت الصلاح رک جائے، قد قامت الصلاح پھر رک جائے، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. یہ ہے اقامت جو سنت کے مطابق ہے. اور اقامت میں بھی دائیں بائیں دیکھنا مستحب ہے، بہتر ہے. تین قول فقہا نے اس پہ لکھے ہیں. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اذان کی طرح ہے، لیکن اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا. لیکن محققین کا قول یہی ہے کہ اس میں بھی دائیں اور بائیں دیکھنا چاہیے، یہ مستحب. اور شامی نے اسی قول کو ترجیح دی. یہ اقامت کا اور اذان کا طریقہ ہے. اب کچھ مسائل اذان کے متعلق بھی سن لیجئے. اور وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے. یوں ہوتا ہے کہ مؤذن بوڑھا ہو گیا یا کسی کی آواز اچھی ہے اور وہ پاؤں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس سے کم اچھی آواز والا مؤذن رکھ لیا جائے، آواز مطلوب نہیں، اچھے درجے میں ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلوب وہ سنت کا اتباع ہے، اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کے آزان دی ہو. اس لیے ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ آزان کو بیٹھ کے پڑھنا دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حتیٰ کہ اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے، اعادہ کیا جائے، دوبارہ آزان دی جائے. اسی طرح آزان بچے کے کان میں بھی دی جاتی ہے، نو مولود جو بچہ ہوتا ہے اس میں وقت کی اور دن کی کوئی قید نہیں ہے، دن ہو رات ہو، بچے کی پیدائش کے بعد حت الامکان اس کے کان میں آزان دینی چاہیے. اور وہ اس طرح بھی ہے کہ اگر غفلت ہو جائے، کئی دن گزر جائیں، تو بھی جب بھی یاد آئے اس بچے کے کان میں آزان کہنی چاہیے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں آزان دی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس پہ لکھا ہے کہ شاید ساتویں دن آزان دی ہوگی، لیکن وہ صرف احتمال کی بات ہے، وگرنہ بچے کے دائیں کان میں، بچے کا دایاں کان اور بائیں میں اقامت کہنا مسنون ہے، اور بچے کو اٹھا لیا جائے ہاتھوں میں اور آزان دینے والا کھڑا ہو کے آزان دے، اس وقت بھی آزان میں بیٹھ کے آزان دینا درست نہیں ہوگا، کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو جائے، اور بچے کا دایاں کان اپنا بایاں ہاتھ ہوگا لیکن بچے کا دایاں کان ہوگا، اپنا دایاں ہاتھ مراد نہیں، بچے کا دایاں کان، اس میں آزان دی جائے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ کسی کے ہاں پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں وہ آزان دے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہے. اور امام رافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا جائے، قبلہ رخ کیا جائے، دائیں کان میں آزان، بائیں میں اقامت، اور اس میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا، جس طرح آزان میں دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں نا، اسی طرح بچے کے کان میں جب حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کہا جائے گا تو اس میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا. یہ چیز اس وقت بھی مستحب ہے اور اس کا ترک بالکل ہو گیا ہے، بچے کے کان میں آزان دیتے ہوئے اور اقامت میں، تو اس مستحب کو ایسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے جیسے یہ کبھی شریعت کا حصہ تھا ہی. بڑی تفصیل سے شامی میں اس پہ لکھا گیا. اسی طرح آزان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات جب آتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سننے والے پر درود شریف کا پڑھنا نہ پڑھنا، فقہا نے کہیں اس کی بحث میں نہیں لکھا، نہ منقول ہے اور نہ ہی امت کا یہ معمول رہا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلایا ہے کہ آزان کا جواب دو اور پھر آزان کے بعد درود شریف مجھ پہ پڑھو، یہ فرمایا. اور آزان اور اقامت، اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلا ہے یا جماعت ہے، مثلا دوست آ گئے، جماعت گھر میں منعقد ہو گئی، یا اکیلا پڑھ رہا ہے اور محلے کی مسجد میں آزان اور اقامت ہو گئی، تو گھر میں آزان اور اقامت مستحب ہے، بہتر ہے. اور یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت کام آتا ہے جب غیر اسلامی ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں دور دور مساجد ہوتی ہیں، تو کئی مرتبہ گھر میں نماز ادا کرنا پڑ جاتی ہے، دوست جمع ہوتے ہیں، کئی کئی میل پہ مساجد ہوتی ہیں، تو وہاں ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یاد رکھیے، اگر محلے کی مسجد کوئی قریب ہے، وہاں پہ آزان اور اقامت ہو گئی، تو گھر میں آزان اور اقامت کا دوبارہ کہنا مستحب ہے. لیکن اگر انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آواز زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے اذان میں، خام خواہ پڑوسی یا اور کوئی آدمی سنے تو اس سے شبہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح قضا نماز، اس کے لیے بھی اذان ہے اور اس کے لیے بھی اقامت ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قضا نماز اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے یا غیر مسجد میں، تو اذان اور اقامت آہستہ آواز سے کہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ قضا نماز ہے، اور اگر جماعت ہو رہی ہے قضا نماز کی، کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، بہت سے لوگوں کی عصر کی مغرب کی نماز رہ گئی، ایکسیڈنٹس میں کہیں ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات منع کہیں شہروں میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، بہرحال جو بھی سبب اس کا بن جائے، کئی لوگوں کی نماز قضا ہو گئی، تو اس کے لیے چاہے وہ مسجدی میں قضا نماز پڑھیں، آسان اور اقامت بلند آواز سے کہی جائے گی، اور گھر میں پڑھیں گے تو بھی۔ جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور بہت طویل روایات میں آیا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات کون پہرہ دے گا تاکہ وہ فجر کی نماز میں ہمیں اٹھا دے، تو اس نے بلال رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری لے لی، اور پھر لوگ سوئے یہاں تک کہ سورج جب چڑھ گیا اور دھوپ تب اٹھی تو پسینے میں شرابور تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ان کی آنکھ کھلی اور انہیں خیال ہوا کہ فجر قضا ہو گئی، تو انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا، یعنی یہ کیا ہو گیا۔ تو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان کی آواز سے اٹھے تھے، انہوں نے فوراً کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آہستہ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں بیدار ہو گئے اور سب لوگ اٹھے، اور آپ نے فرمایا اس وادی میں شیطان کے اثرات ہیں، انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، چلو یہاں سے، اور نکل کے کسی اور وادی میں کچھ دور پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دو، اور اذان دی گئی، اس کے بعد اقامت کہی گئی، اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو یہ جو قضا نماز ہو گئی تھی، اس کے لیے اذان اور اقامت کا ہونا یہ دلیل ہے حنفی فقہا کے نزدیک کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو اذان اور اقامت بلند آواز سے کہی جائے گی، اور پھر حدیث میں باقی جملے یہ آئے ہیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف کہ ابھی صبح صادق ہوتی ہے، ابھی ہوتی ہے، تو میں سب کو بیدار کرتا ہوں، اور پھر اسی نے مجھ پہ نیند تاری کر دی جس نے آپ لوگوں پر بھی نیند تاری کر دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ سفر میں اگر سب نماز پڑھنے والے حاضر ہوں تو اذان مستحب ہے اور اقامت سنت موقعہ ہے، اس لیے اذان جب ہو جاتی ہے محلے میں یا کہیں بھی سفر میں ہو جاتی ہے تو اذان ہو گئی، اقامت سنت موقعہ ہے، اور اقامت کو ترک کر دینا، اقامت کہے بغیر نماز پڑھ لینا یہ مکروہ ہے۔ سو سفر میں ایک اکیلا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اذان اس کے لیے مستحب ہے، لیکن بہت سے دوست ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ لوگ اقامت کہیں، اقامت کا ترک کر دینا، نہ اقامت کا کہنا، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اذان کا وقت ہے، کسی بھی اذان کا ایک جملہ بھی اگر وقت سے پہلے ہو گیا تو پوری اذان کا اعادہ لازم ہے، ضروری ہے۔ چار اذانوں پہ تو سب کا اتفاق ہے حنفی فقہا میں کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں سے کسی بھی نماز کی اذان وقت سے ایک منٹ پہلے ہو گئی، وقت داخل نہیں ہوا اور ایک جملہ اللہ اکبر کسی نے کہہ دیا مؤذن نے، تو پوری اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ دی جائے گی، وگرنہ وہ نماز بغیر اذان کے ہوگی، مکروہ بات. فجر کی نماز میں، فجر کی اذان میں، نماز نہیں اذان میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد جب بھی اذان دے دی جائے فجر کی درست ہے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیتے حنفی فقہا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے اگر ایک جملہ بھی پہلے کہہ دیا صبح صادق ہونے سے پہلے، تو فجر کی اذان کا اعادہ بھی ضروری ہے، فجر کی اذان بھی دی جائے گی. اور آپ میں سے جو لوگ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تہجد پڑھنے کی اور رات کے آخری پہر میں جاگنے کی، آپ صبح صادق کا صحیح وقت دیکھ لیجئے. اور کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور صبح صادق میں یقینی طور پر ابھی ایک دو تین منٹ باقی ہوتے ہیں، اور وہ اذانیں سب اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر فتوے کی بات کی جائے تو ان سب اذانوں کو دوبارہ دینا چاہیے. تو اس لیے فجر کی جو اذان ہے اس میں بھی جب تک صبح صادق نہ ہو، اگر ایک جملہ بھی پہلے کہہ دیا نا، اللہ اکبر بھی پہلے کہہ دیا، تو ساری اذان کا اعادہ واجب ہے، ضروری ہے. اور اذان کے وقت خاموش رہنا یہ مستحب ہے، بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو اذان ہوئی سنت کے خلاف، اس کا نہ جواب ہے اور نہ اس کا یہ ادب اور طریقہ ہے، اور نہ اس کے جواب دینے کے لیے بھی خاموشی ہے. اور اذان دیتے ہوئے انگلیاں کانوں میں رکھنا مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. اور دونوں کانوں پر یا ایک کان پر بھی ہاتھ رکھ کے اگر اذان دے دی تو مستحب بھی ادا ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر دونوں ہاتھ چھوڑ کے اذان کہہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حکمت اصل میں یہ تھی کہ کانوں میں انگلیاں دینے سے آواز زیادہ بلند ہوگی، نفسیاتی اثر کی وجہ سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ کوئی ذریعہ تھا نہیں پچھلے زمانوں میں آواز کو دور تک پہنچانا ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود فقہا نے کہا کہ اتنی اونچی آواز سے اذان نہ دے کہ چیخنے کا تصور پیدا ہو، بس مناسب آواز سے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، اور ہمارے زمانے میں جب لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں تو اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف اس پچھلے طریقے کو جو سنت کے یعنی غیر موقع مستحب تھا اس کو باقی رکھنا ہے، تاکہ مسلمانوں میں یہ مٹ نہ جائے. تو اس تشبہ کو حاصل کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے لینا یہ بہتر ہے، یا ایک کان پہ ایک طرف ایک ہاتھ رکھ لینا یہ بہتر ہے. اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کے بھی اذان دیتا ہے نا ہمارے دور میں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مستحب چیز کو اس نے زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ مستحب کام کو نہیں کیا، لیکن یہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جو اصل حکمت تھی اس میں کہ آواز دور تک پہنچے اب لاؤڈ سپیکر کے ذریعے حاصل ہو جاتی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مؤذن اذان کے کلمات میں حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہے کبھی انسان سے بھول چوک، اور حیا علی الفلاح پہلے پڑھ دیا اور حیا علی الصلاح بعد میں پڑھا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ حیا علی الصلاح پھر پڑھے، پوری اذان دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو جملہ رہ گیا ہے اس جملے کو پھر پڑھ کے اس سے بقیہ اذان آگے والی مکمل کر لے. مثلا حیا علی الصلاح کا جملہ رہ گیا، اس نے پڑھ دیا پہلے کہ حیا علی الفلاح، یوں پڑھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس نے پڑھا حیا علی الفلاح اور پھر آگے حیا علی الصلاح پر، تو پھر اسے کہاں سے دہرانا ہے؟ وہ حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، اس طرح اس کو ٹھیک کر. ہاں اذان سے کوئی کلمہ ہی چھوٹ جائے یہ مسئلہ الگ ہے. اذان اور اقامت میں کوئی کلمہ ہی چھوٹ گیا، مثلا اللہ اکبر چار بار کہنا تھا اس نے تین بار کہہ دیا، مثلا قد قامت الصلاح دو بار کہنا تھا ایک بار کہہ دیا، تو جو ہی فوراً یاد آ گیا تو جو کلمہ چھوٹ گیا تھا نا بس وہیں سے اس کو دوہرا کے آگے مکمل کر لیں. اور اگر دیر گزر گئی پھر یاد آیا تو پھر پوری اذان کہنا ہوگی. دیر کا کیا تصور ہے وہ جو عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ یہ دیر ہو گئی ہے یہ جلدی. اور فجر کی اذان اس کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے ہم رکھ لیں. کیسا اچھا جملہ. تو اگر اذان کے فوراً بعد یاد آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ کے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لے. اور اگر دیر سے یاد آیا جیسے 15 منٹ گزر گئے پھر یاد آیا کہ آج تو اذان میں صلاۃ خیر من النوم کہا ہی نہیں تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اب چھوڑ دے, اب دوبارہ اذان بھی نہ دے اور دوبارہ یہ جملہ بھی نہ کہے, بس ختم بات. اور اذان کے کلمات میں اگر کوئی آدمی اتنا وقت نہیں رکھتا جس میں سننے والے جواب دے سکیں تو اتنی جلدی جلدی اذان کہنا فقہا نے لکھا ہے کہ سنت کے ترک کی وجہ سے مکروہ ہو جائے گی. سنت کو ترک نہ کرے بلکہ ایک جملے کے بعد اتنا رکنا چاہیے کہ سننے والے اس جملے کو کہہ سکیں. تو اذان اگر جلدی کہی گئی تو اس کا اعادہ مستحب ہے. اور اقامت کے کلمات میں سنت یہ ہے, اقامت جب کہہ رہا ہے تو پھر رکے نہیں بلکہ نسبتاً جلدی جلدی کہے. اور اگر اس نے آہستہ آہستہ کہا سنت ترک کر دی تو اقامت کا اعادہ مستحب نہیں ہے, اقامت دوبارہ نہیں پڑی جائے گی. اسی طرح اذان سے پہلے کبھی کبھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا, نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تلقین کی ہے. اس لیے اذان سے پہلے کوئی تعوذ اور تسمیہ نہیں ہے. تلاوت کر رہے تھے, اذان شروع ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک بند کر دیا جائے, تلاوت سننا ختم کر دی جائے اور اذان کی طرف توجہ دی جائے, اذان کا جواب دیا جائے. ایک تو بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلمات بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے تو ان کی تو اذان ہے نہیں, بے سمجھ بچے جو ہوتے ہیں. ہاں بچہ سمجھدار ہو اور اذان کے کلمات ٹھیک طرح ادا کر سکتا ہو تو وہ اذان دے دے, اگرچہ اس کا دینا خلاف اولا کہا گیا ہے مگر بہرحال اس کی اذان ہو جائے گی. سمجھدار بچہ جو ہے وہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہوگا, اس سے صفوں میں کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی. اور یہ بھی وہ صورت ہے کہ جب بچے متعدد ہوں تو پھر ان بچوں کے لیے الگ الگ بڑوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں, کیونکہ بچے جب متعدد ہوں گے تو انہیں پچھلی ایک ہی صف میں کھڑے کرنا وہ تو شرارتیں کریں گے, تو انہیں بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. اور بچہ اذان دیتا ہے تو بڑوں کی صف میں کھڑا ہونا اس کے لیے بھی ایسے ہی جیسے بالغ حضرات کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں قریب قریب ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ مؤذن ایک مسجد میں اذان دے دی, دوسرا کہہ گیا کہ میری ڈیوٹی بھی دے دینا, میری جگہ بھی اذان دے دینا, آج میں فلاں نماز میں نہیں ہوں گا. تو ایک ہی شخص کا دو مسجدوں میں ایک ہی وقت میں اذان دینا یہ مکروہ تحریمی ہے, عملاً حرام کام ہے, نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی مؤذن ہو یا نہ ہو, مثلا عصر کی نماز کا وقت ہے, ایک جگہ اذان دی پھر جا کے دوسری جگہ اذان دے دی تو مکروہ تحریمی. اور تہجد کی اذان منسوخ ہے ہمارے نزدیک. حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق سے کچھ پہلے اذان دیا کرتے تھے تاکہ جو تہجد میں مشغول ہیں اس اذان کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں, اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے فجر کی تیاری کر لیں. مگر بعد میں یہ اذان منسوخ ہو گئی. یہ جو احادیث تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کی روایات جو بیان کی ہیں ان روایات نے ان پہلی احادیث کو منسوخ کر دیا, اور اسی لیے امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی اس روایت پر عمل کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا بلال اذان اس وقت دو جب صبح صادق ہو جائے. تو صبح صادق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جو کبھی دلوائی بھی تھی اور جو بات ہوتی بھی تھی وہ اس حدیث نے باقی احادیث کو منسوخ کر دیا. اسی لیے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ ہمیں مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو ہمیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے, رات کا وقت تھا تو انہوں نے ایک اذان کی آواز سنی تو حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ بولے اور فرمایا کہ اما ھذا فقد خالف, یہ جو اذان دے رہا ہے اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت کی مخالفت کی. لو کانا نائمن کانا خیر لہ, اس اذان سے بہتر تھا کہ یہ سوتا رہتا, جب فجر ہو جائے صبح صادق ہو جائے تب اسے چاہیے تھا کہ اذان دیتا. تو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علقمہ رحمت اللہ علیہ نے گویا یہ فتویٰ دیا کہ صبح صادق سے پہلے اذان دینا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت کے خلاف ہے. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں, الفاظ ہیں. تو تیسری صدی ہجری میں, دوسری صدی ہجری میں بھی لوگ اس بات سے آشنا تھے, مانوس تھے, وہ سب جانتے تھے کہ سنت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل کا نام نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی قول فعل عمل کو ہم سنت کہتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت کے خلاف کام کیا. اور ایسی اذان جو وقت سے پہلے دی جائے, جیسے فجر کی اذان صبح صادق سے پہلے دے دی جائے, ابھی عرض کیا ہے کہ اس کا اعادہ ضروری ہے. ایک کلمہ بھی اگر وقت سے پہلے ہو گیا تو اس کا بھی اعادہ ضروری ہے. اور اذان کا جواب سب سے, بہت سی جگہوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں تو اپنی مسجد جو محلے کی ہے اس کا حق بنتا ہے, اس کا جواب دے. اور بعض رات نے کہا ہے کہ سب سے پہلی اذان جو ہو اس کا جواب دے, دونوں میں سے جس پہ بھی عمل کر لیا جائے درست ہے. اور اذان کے ساتھ اگر جواب نہیں دے سکے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تو جواب کا دینا فقہا نے لکھا ہے مستحب ہے. اور اسی طرح سفر, اگر سارے رفقا موجود ہوں, سارے دوست ہوں, تو اذان کہنا مستحب اور اقامت سنت موقع. اور سفر میں تنہا نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اذان مستحب اور اقامت سنت موقع. اس لیے باجماعت نماز میں ایک ڈبے میں مختلف لوگ ہوتے ہی ہیں تو اقامت کہہ لی جائے اور نماز پڑھ لی جائے. اور ہر ڈبہ جو ہے ریل کا, اس کی اقامت الگ الگ ہے, اس لیے کہ ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. البتہ جہاز میں اگر سفر کر رہے ہیں پلین میں تو ایک اقامت سب کے لیے کافی ہو جائے. مسجد میں اذان دینی جائے چاہیے یا نہیں, پرانے فقہا تو اس پہ فتویٰ دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے مسجد میں اذان نہ دی جائے تو بہتر ہے. وہ صرف بہتری کی بات تھی, خلاف اولا کی, مستحب کی بات تھی. کیونکہ پرانے زمانے میں جب اذان ہوتی تھی تو اچھی خاصی گونج آواز پیدا ہوتی تھی. اس ترکوں کی بنائی ہوئی مساجد آپ دیکھیں, اور خاص طور پہ اسپین کی مساجد آپ دیکھیں جو قدیم مسلمانوں نے بنائی تھی, وہاں قدرتی طور پر انہوں نے تعمیر, فن تعمیر میں ایسی چیز رکھی تھی کہ قدرتاً آواز اس میں گونج پیدا ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اذان مسجد میں نہ دی جائے, الگ دی جائے. اب بھی بہتر تو یہی ہے کہ لاؤڈ سپیکر مسجد سے باہر رکھا جائے, اذان کے لیے ایک الگ جگہ مقرر کر دی جائے. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو مسجد میں بھی اذان دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں, جمعے کی دوسری اذان وہ تو امام کے سامنے ہی ہونا ہے, اسے مسجد سے باہر نہیں دینا, وہ تو سنت کے بھی بالکل خلاف چیز چلی جائے گی. دوسری اذان جمعے کی امام کے سامنے دی جائے گی. اور اذان کے بعد دعا, اس میں ہاتھ اٹھانا, یہ کہیں وارد نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب بھی بتلایا ہے لیکن اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہیں بھی یہ نہیں آیا، کسی روایت میں نہیں آیا. اور اسی طرح اقامت ہے، اقامت میں ہاتھ باندھنا سنت کے خلاف ہے. کئی مرتبہ اقامت کے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بے دھیانی میں بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے کہ اقامت کے وقت ہاتھ نہ باندھے جائیں، کیونکہ اقامت کے وقت ہاتھ باندھنے میں یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں یہ نماز شروع ہوئی ہے کیا ہوا ہے، تشویش بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ بھی ہو، اقامت کے وقت ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، اور اقامت میں بھی دائیں بائیں دیکھا جائے گا. جس طرح کہ اذان میں دائیں اور بائیں دیکھنا یہ ہے، اسی طرح اقامت میں بھی ہے اور مستحب قرار دیا گیا ہے اقامت میں، اسے محققین کا قول یہی. اذان کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی لفظ الفاظ کہو جو کہ مؤذن نے کہے ہیں. تو اس سے بعض رات تو یہ مراد لی ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے. اذان کا جواب دینا مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب کی بات ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے اسے واجب لکھا ہے فقہا نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے جواب دینا وہ واجب کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قدم سے جواب دینا واجب ہے، پاؤں سے جواب دینا واجب ہے. یعنی یہ کہ جو اس نے تمہیں کہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس کا جواب قدم سے دے، چل کے مسجد میں جائے، یہ واجب ہے. وگرنہ اذان کا جواب الفاظ کے ذریعے دینا یہ مستحب ہے. اور اذان کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو مؤذن نے کہا ہے وہی یہ بھی کہہ دے، اذان کا جواب ہو جائے گا. اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے جواب میں جب یہ کہے گا تو حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سکھلایا ہے، اس پہ عمل ہو جائے گا. اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ، اقامت کا بھی جواب فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، البتہ اس میں جب کہے کہ جب یہ کہے کہ قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، آپ کے فرمایا تو سننے والا یہ کہے کہ اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ اسے قائم رکھے اور ہمیشہ اس اقامت کو کا فعل یہ ہوتا رہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، وجعلنی من صالحی اہلہا، اور خدا کرے کہ جو اس کے اہل ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. مطلب یہ ہے کہ خدا اس اقامت کو میری زندگی میں بھی قائم رکھے، مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے. اور اذان کا جواب دینے کے بعد، یعنی جو کچھ مؤذن نے کہا اس نے بھی کہا، سوائے اس کے کہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے بعد سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اذان کا جواب، ان کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا مؤذن نے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا. اور جب اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی. اور پھر ساری اذان پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا، لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس جگہ جب مؤذن نے اذان کہی تو وہ جو کلمات تم نے میری زبان سے سنے ہیں، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنے تھے. تو اذان کا جواب ہے، البتہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطیب کے خطبے سے پہلے، عربی کا جو خطبہ ہے جمعے کا، دوسری اذان، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، بس اس وقت چپ رہے. اور جب اذان کا جواب دے لے، اذان پوری ہو جائے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن اذان سے اور سننے والے جواب سے فارغ ہو کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود شریف پڑھیں آہستہ آواز سے. بلند آواز سے درود پڑھنا کہیں نہیں آیا، آہستہ آواز سے پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھائے بغیر وہ وسیلے کی دعا پڑھیں جو حدیث میں آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مشکات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے عوض میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگنا، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے پوری کائنات میں صرف ایک ہی آدمی کو دے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک آدمی اکیلا میں ہی ہوں گا، اور جو میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا رہے گا میں اس کی شفاعت یقیناً کروں گا۔ اسی لیے مشکات میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرو کہ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے پروردگار یہ دعوت جو پوری کی پوری ہے۔ اس دعوت التامہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو اذان کی پکار ہوئی ہے نا، یہ جو مؤذن نے دعوت دی ہے لوگوں کو، التامہ یہ پوری ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، اور توحید اللہ پوری ہے، اور شرک کی دعوت نہیں ہے، کیونکہ شرک ناقص ہے، شرک غلط چیز ہے، گمراہی ہے۔ دعوت التامہ یہ پوری دعوت ہے، توحید تیری کی دعوت ہے، والصلاۃ القائمہ، اور یہ جو اس کے نتیجے میں پروردگار نماز قائم ہوگی، ان پاک کلمات کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام عنایت فرما، والفضیلہ اور فضیلت بھی، وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اور انہیں اس مقام پر فائز فرما جو مقام محمود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جو انک لا تخلف المیعاد آیا ہے نا آخر پہ، یہ عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آتا، لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے، اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف کرتے نہیں۔ اور یہ جو بعض حضرات پڑھتے ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ ایک، اور جو پڑھتے ہیں کہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اور مقام محمود نے عنایت فرمایا جس کا آپ نے وعدہ فرمایا، ورزقنا شفاعت یوم القیامہ۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ورزقنا شفاعت یوم القیامہ، یہ دو الفاظ، یہ دو جملے ایسے ہیں جو حدیث میں آئے نہیں ہیں، لیکن کیوں اسے بڑھایا گیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے تو اس کا انکار ہی کر دیا ہے کہ اصل میں دعا میں آئے نہیں، بات ان کی صحیح ہے، حدیث میں تو نہیں آیا، اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تہاوی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب دیا اور پھر کہا کہ اللہم آت محمد الوسیلہ واجعل فی العالین درجہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عنایت فرما اور بلند فرما ان کے مقامات کو، تو فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اذان سنی اور یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں یہ بات شاید رہ گئی کہ اذان کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، درود شریف، دوسرا کلمہ اور یہ دعا، تین چیزیں اذان کے بعد۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آئی کہ جسے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علیہ وبلغه درجۃ الوسیلۃ عندک وجعلنا فی شفاعته یوم القیامہ، کہ پروردگار انہیں وسیلے کا مقام عنایت فرما اور اللہ ہمیں قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ جو آئے نا کہ یہ یوں دعا مانگے، اس وجہ سے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ ورزقنا شفاعته یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اور بیہقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق ہذہ الدعوت التامہ، اے پروردگار یہ جو مکمل دعوت ہے اس کے صدقے میں مانگتا ہوں۔ توحید کی دعوت ہے نا پوری، شرک کی دعوت ہے ناقص، اور اس کے نتیجے میں اللہ اس آزان کے نتیجے میں جو نماز قائم ہوگی اس کے صدقے میں مانگتا ہوں کہ آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عنایت فرما اور فضیلت کا، اور اللہ مقام محمود اللہ انہیں عنایت فرمائیے، انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ اس انسان کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مشکات میں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے تھے کہ جس آدمی نے آزان سنی اور یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربن، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پروردگار میرا تو اللہ ہے، وب محمد الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول میرے قائد ہیں، وبال اسلام دینا اور اسلام میری زندگی کا طریقہ ہے، چلنے کے لیے اللہ نے یہ مسلک یہ راہ دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے آزان کا جواب دینے کے بعد پہلے دعا مانگے، درود شریف پڑھے اور پھر وسیلے کی دعا، یعنی اصطلاح کرے کہ یوں شروع کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربن و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ فارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ ہے طریقہ، ترجمہ اس کا بھی ہے کہ اللہ میں گواہی شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اس بات پہ خوش ہوں رضی تو باللہ ربن کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور بالاسلام دینا اسلام میرا دین ہے، اے اللہ سلامتی اور رحمتیں اور درود اور برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے پروردگار یہ جو پوری دعوت ہے توحید کی تیری، یہ جو آزان ہوئی ہے اللہ اس کے صدقے میں، اور اس کے نتیجے میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کے صدقے میں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عنایت فرما، فضیلت کا درجہ عطا فرما، بلند درجے ان کے کر دے، اور اے اللہ انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت کا حصہ نصیب فرما، شفاعت ہمارے شامل حال ہو قیامت کے دن، اور اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ آزان جب ہو جائے تو آزان کے بعد یہ دعا مانگے اور اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور آزان اور اقامت کے درمیان کا وقت بہت قیمتی اور بابرکت وقت ہے، اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لوگو آزان اور اس کے بعد اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان تمہارا مؤذن کہہ دے تو اس کے بعد اقامت کہو، اور ان کے درمیان اتنا وقفہ رکھنا کہ کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے اور وضو کرنے والا اطمینان سے وضو کر لے۔ تو یہی 10-15 منٹ، لیکن یہ وقت ہے بڑا قیمتی، اسی لیے آزان اور اقامت کے درمیان اللہ سے خوب عاجزی سے دعا مانگنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مؤذن تو ہم سے بڑھ گئے، ثواب اور فضیلت لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم بھی وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتے ہیں، اور جب تم جواب دینے کا آزان سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس کے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات میں آئی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا یہ فرمایا تھا کہ کلمہ تو رد، بہت کم ہیں ایسی، بہت کم رد کی جاتی ہیں دو دعائیں، ایک وہ دعا جو آزان کے وقت کی جاتی ہے آزان اور اقامت کے درمیان، اور دوسری وہ دعا جو میدان جنگ جب گرم ہو جاتا ہے تو اس وقت مانگی جائے۔ تو اس لیے یہ موقع ہے آزان اور اقامت کے درمیان کہ اللہ سے دعا مانگے۔ اور مغرب کی اذان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے تھے نا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا مانگنا بھی مسنون ہے کہ اللہم انہ ہذا اقبال اللیل کا, اے پروردگار یہ آپ جو رات طاری کر دیتے ہیں اس کے آنے کا وقت ہے, و ادبار النہاری کا اور اللہ جو دن آپ ہٹا دیتے ہیں یہ اس کے جانے کا وقت ہے, و اسوات دعاتی کا اور اے اللہ یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں, فاغفر لی پروردگار مجھے بخش دے. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ابو داؤد میں آئی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یوں دعا مانگا کریں مغرب کے وقت میں کہ یہ کہا کرو کہ پروردگار اللہم انہ ہذا اقبال اللیل کا و ادبار النہاری کا, اے اللہ یہ آپ کی رات جو چھا جاتی ہے اس کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے, وہ اسوات دعاتی کا اور اللہ اس وقت جو مانگتا ہے آپ ان کی دعاؤں کے سنتے ہیں یہ وہ وقت ہے, فاغفر لی پروردگار میرے گناہوں کی بخشش ہو. یہ ہے اذان کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ سنت کے مطابق. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.